السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں.
پاکستانی فوج کے سربراہ اور وزیر اعظم نواز شریف کا انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل پر پیش رفت کا جائزہ. دہشت گردوں کے خلاف افغانستان سے بھرپور معاونت مل رہی ہے. وزیر داخلہ کا قومی اسمبلی میں بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بھارت میں مذہبی عدم رواداری سے متعلق امریکی صدر کے ایک حالیہ بیان کے بعد بی جے پی پر ان کے اختلاف کی شدید نکتہ چینی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، شام کی فضائیہ کی کارروائی میں حکومت مخالف باغیوں کے علاقے میں 70 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. چین کے جنوبی علاقے کی ایک مارکیٹ میں آتش زدگی سے کم از کم 18 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. میانمار، جسے برما بھی کہا جاتا ہے، اس کے رکھائن کی مغربی ریاست سے تعلق رکھنے والی مسلمان اقلیت کی شہریت کی تصدیق کے کام کے نئے قومی منصوبے کو روک دیا گیا ہے. اور جرمنی اور فرانس کے رہنما مشرقی یوکرین میں جاری تنازع کے خاتمے کے لیے نئی تجاویز جمعے کو روس کو پیش کرنے جا رہے ہیں. اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغان فوجی کیڈٹوں کا ایک گروپ پاکستان پہنچا ہے جو پاکستان فوجی اکیڈمی میں تربیت حاصل کرے گا. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان تسنیم اسلم نے اسے ایک انتہائی مثبت پیش رفت قرار دیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
افغانستان کی نیشنل آرمی کے 6 کیڈٹس پاکستان میں پیشہ ورانہ تربیت حاصل کرنے کے لیے جمعے کو پاکستان کے فوجی افسران کی مرکزی تربیت گاہ کاکول پہنچے. افغان کیڈٹس جمعرات کو اسلام آباد پہنچے تھے. افغان عہدیداروں کے مطابق یہ کیڈٹس پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں فوج کی مرکزی تربیت گاہ میں 18 ماہ گزاریں گے. مبصرین افغان کیڈٹس کی پاکستان میں تربیت کو دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک مثالی پیش رفت قرار دے رہے ہیں. پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے جمعے کو ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعمیری رابطوں میں وسعت کی ایک مثال ہے.
فالوئنگ دی وزٹ آف پریزیڈنٹ غنی، دی ٹو کنٹریز اگریڈ آن اے نمبر آف اسٹیپس ٹو انہانس آر کوآپریشن، انکریز پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، انکریز ان ایکسپینڈ اکنامک ٹائز، انکریز پولیٹیکل انگیجمنٹ وچ ہیز بین ان پلیس.
تسنیم اسلم نے کہا کہ افغان صدر اشرف غنی کے دورہ اسلام آباد کے بعد دونوں ملکوں نے دو طرفہ روابط کو وسعت دینے کے لیے کئی اقدامات پر اتفاق کیا تھا، جن میں عوام کے درمیان رابطے بڑھانے اور اقتصادی اور سیاسی رابطوں کو بڑھانا بھی شامل تھا، اور افغان کیڈٹس کی آمد بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان سیکیورٹی کے شعبے میں بھی تعاون بہتر ہوا ہے. واضح رہے کہ پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے گزشتہ سال کے اواخر میں اپنے دورہ کابل کے دوران افغانستان کو فوجی تربیت فراہم کرنے کی پیشکش کی تھی. اسلام آباد میں افغان سفیر جانان موسیٰ‌زئی نے ایک بیان میں افغان کیڈٹس کی عسکری تربیت کے لیے پاکستان آمد کو دونوں ملکوں کے درمیان روابط کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا. حالیہ مہینوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں بہتری آئی ہے. نئے افغان صدر اشرف غنی نے گزشتہ سال نومبر میں پاکستان کے دورے کے موقع پر کہا تھا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک نئے باب کے آغاز کی ضرورت ہے. دونوں ملکوں کے عسکری کمانڈروں کے درمیان بھی رابطوں میں اضافہ ہوا ہے، اور حالیہ ہفتوں میں پاکستان اور افغانستان کے سرحدی کمانڈروں نے ایک دوسرے کے ملک کا دورہ کیا تھا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاک فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے جمعے کے روز دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ایکشن پلان کی پیش رفت پر وزیر اعظم نواز شریف سے تبادلہ خیال کیا. اس بارے میں تفصیلات اسلام آباد سے ایک بار پھر محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کاروائیوں میں افغانستان سے ملنے والی مدد کی ماضی قریب میں نظیر نہیں ملتی، اور ان کے بقول دو طرفہ تعاون کی تاریخ میں یہ سب سے مؤثر رابطے ہیں. جمعے کو قومی اسمبلی میں ایک بیان میں چودھری نثار نے سرحد پار افغانستان کی طرف سے دہشت گردوں کے خلاف حالیہ کاروائیوں کا سرسری ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پشاور میں اسکول پر حملے کے بعد پڑوسی ملک افغانستان نے اپنی جانب بھرپور کاروائیاں کی ہیں.
سرحد پار کاروائی ایک سے زیادہ دفعہ ہو چکی ہے، مگر چونکہ یہ دو ممالک کے درمیان مسئلہ ہے اس لیے ہم اس کی زیادہ تشہیر اس طرف سے نہیں کرنا چاہتے. صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان شاید پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مؤثر کوآرڈینیشن ہو رہی ہے. ہمیں مکمل حمایت اور مکمل سپورٹ اس حوالے سے مل رہی ہے.
واضح رہے کہ ایک روز قبل جمعرات کو افغانستان کی سیکیورٹی فورسز نے پاکستانی سرحد کے قریب اپنے صوبے ننگرہار میں ایک کارروائی میں 18 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا. وزیر داخلہ نے ایوان کو یہ بھی بتایا کہ صوبہ سندھ کے ضلع شکارپور میں ہوئے خودکش بم حملے کے سلسلے میں ہونے والی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس موقع پر تفصیلات جاری کرنا مناسب نہیں. ادھر جمعے کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی جس میں دادے دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. 16 دسمبر 2014 کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے مولک حملے کے بعد پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت نے انسداد دہشت گردی کا ایک قومی لائحہ عمل وضع کیا تھا جس کے تحت ملک میں کی گئی کاروائیوں میں ہزاروں افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے. اطلاعات کے مطابق جنرل راحیل شریف نے وزیر اعظم نواز شریف کو اپنے حالیہ دورہ چین سے متعلق بھی آگاہ کیا. جنرل راحیل شریف گزشتہ ماہ کے اواخر میں چین کے سرکاری دورے پر گئے تھے جہاں انہوں نے وہاں کی اعلی عسکری اور سیاسی قیادت سے بھی ملاقاتیں کی تھیں. چین کے وزیر خارجہ کا بھی دورہ پاکستان رواں ماہ متوقع ہے اور پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق اس سلسلے میں تاریخوں کا تعین کیا جا رہا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ صوبے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں لوکل باڈیز کے انتخابات اس سال اور سندھ میں 2016 کے اوائل میں ہوں گے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان کے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مقامی حکومتوں کے لیے انتخابات رواں سال جبکہ سندھ میں آئندہ برس منعقد ہوں گے. جمعے کو چیف الیکشن کمشنر سردار رضا خان کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس کے بعد بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا میں مئی میں اور پنجاب میں نومبر 2015 کو بلدیاتی انتخابات ہوں گے جبکہ سندھ میں یہ عمل مارچ 2016 کو وقوع پذیر ہوگا. بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے. الیکشن کمیشن کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صوبائی حکومتوں کے نمائندوں نے کمیشن کو بتایا ہے کہ وہ قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد آئندہ چند روز میں باضابطہ طور پر ایک خط لکھ کر بتائیں گے کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے ان کی تیاری مکمل ہو چکی ہے جس کے بعد تاریخوں کا اعلان کر دیا جائے گا. خیبر پختونخوا کے صوبائی حکام نے کمیشن کو مطلع کیا کہ ان کے ہاں حلقہ بندیوں اور قانون سازی کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور وہ کسی بھی وقت بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں. عوام کے مسائل کے مؤثر حل کے لیے مقامی حکومتوں کو کلیدی حیثیت حاصل ہے اور ایک عرصے سے سیاسی و سماجی مبصرین ان کے قیام پر زور دیتے آئے ہیں. پاکستان میں سوائے بلوچستان کے تقریباً 7 سال سے زائد عرصے سے مقامی حکومتوں کا وجود نہیں ہے. جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم پلڈاٹ کے عہدیدار احمد بلال محبوب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں الیکشن کمیشن کے اعلان کو خوش آئند قرار دیا لیکن ان کا کہنا تھا کہ مقامی حکومتوں سے متعلق صوبائی حکومتوں کی طرف سے کی جانے والی قانون سازی ہی اس انتخابی عمل سے معرض وجود میں آنے والی حکومتوں کی افادیت طے کرے گی.
انتخابات ہو جائیں گے تو یہ نہ ہونے سے تو بہتر ہے لیکن ان کا پورا فائدہ اسی وقت ہوگا جب اس کا ایک بامانی اور ایک مضبوط مقامی حکومتوں کا صوبائی حکومتیں پاس کریں گی. اگر وہ ویسا ہی مقامی حکومتوں کا نظام ہوگا جو 2000 سے پہلے ہوا کرتا تھا جس میں مقامی حکومتیں ہوتی تو تھیں لیکن ان کے پاس اختیارات نہیں تھے اور ان کے پاس کوئی مالی اختیارات بھی نہیں تھے تو پھر وہ ظاہر ہے ان کا فوائد بھی محدود ہی ہوں گے. لیکن اگر یہ جس طرح 2000 میں جو مقامی حکومتوں کا نظام لایا گیا تھا اس سے آپ جنرل پرویز مشرف کی حکومت اور اس کی نیت پہ جتنے بھی باتیں کر لیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ پاکستان کی ہسٹری میں مقامی حکومتوں کا نظام جتنا مؤثر وہ تھا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا.
احمد بلال محبوب بھی دیگر مبصرین کی طرح ان انتخابات میں تاخیر کو سیاسی عزم کی کمی سے تعبیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیونکہ اس نظام کے تحت صوبائی حکومتوں کو اپنے بہت سے اختیارات مقامی حکومتوں کو منتقل کرنا ہوتے ہیں جسے ان کے بقول سیاسی جماعتیں اپنے لیے کچھ زیادہ موافق تصور نہیں کرتی. لیکن وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے سنجیدہ ہے اور جیسے ہی قواعد و ضوابط مکمل ہو جائیں گے تو فوراً یہ الیکشن کروا دیے جائیں گے.
انتخاب کرانا بلدیاتی ہماری سب سے بڑی خواہش ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کے نتیجے میں حکومت عوام کے دروازے تک پہنچ جاتی ہے اور کون نہیں چاہتا کہ اس کے بازو جو ہیں وہ زیادہ طاقتور ہوں. بلدیاتی ادارے حکومت کا سب سے مضبوط بازو ہوتے ہیں جو گلی محلے کی سطح پہ جا کے عوام کی خدمت کرتے ہیں.
پاکستان کی عدالت عظمیٰ اپنے احکامات میں الیکشن کمیشن اور صوبوں سے یہ کہتی آئی ہے کہ بلدیاتی انتخابات جلد از جلد کروائے جائیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
شام کی فضائیہ کی کارروائی میں حکومت مخالف باغیوں کے علاقے میں 70 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ کارروائی باغیوں کی طرف سے دارالحکومت دمشق میں راکٹ حملے کے بعد کی گئی. شام میں ایسی کارروائیوں پر نظر رکھنے والی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے جمعے کو بتایا کہ شام کی فضائیہ نے مشرقی ضلع غوطہ میں جمعرات کو 60 حملے کیے. تنظیم کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 12 بچے اور 11 جنگجو شامل ہیں. باغیوں کی طرف سے جمعرات کو راکٹ حملے میں دمشق میں 10 افراد ہلاک ہو گئے تھے. شام میں فوج کے سربراہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ شام کی فضائی کارروائیوں کا جواب دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ دمشق پر راکٹ حملہ بھی مشرقی ضلع میں کارروائی کا رد عمل تھا. مختلف باغی دھڑوں نے سن 2013 میں اسلامک آرمی بنائی اور کہا جاتا ہے کہ اسے سعودی عرب کی حمایت حاصل رہی ہے. اقوام متحدہ کے مطابق شام میں 2011 سے ہونے والی لڑائی میں 200,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. چین کے جنوبی علاقے کی ایک مارکیٹ میں آتش زدگی سے کم از کم 18 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. سرکاری خبر رساں ایجنسی شنہوا کے مطابق یہ واقعہ جمعرات کو جنوبی صوبے گوانگ دو کے علاقے ڈونگ میں سپر مارکیٹ کی عمارت میں پیش آیا. حکام کے بقول یہ آگ عمارت کی چوتھی منزل پر لگی جس سے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس پر رات گئے دیر قابو پا لیا گیا. امدادی کارروائیوں میں لگ بھگ 300 کارکنوں نے حصہ لیا جنہیں عمارت میں دھواں بھر جانے کی وجہ سے کارروائیوں میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جرمنی اور فرانس کے رہنما مشرقی یوکرین میں جاری تنازع کے خاتمے کے لیے نئی تجویز جمعے کو روس کو پیش کرنے جا رہے ہیں. جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل اور فرانس کے صدر فرانسوا اولان یہ تجاویز ماسکو میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو پیش کریں گے. اس بارے میں کارلا بیب کی ایک رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے جمعرات کے روز کیف میں یوکرین کی حکومت کی حمایت کرتے ہوئے سفارتکاری کے ذریعے اس تنازع کے پرامن حل پر زور دیا. تاہم ان کا کہنا تھا کہ یک طرفہ طور پر یہ امن قائم نہیں کیا جا سکتا. وہ کہہ رہے تھے کہ روس اور علیحدگی پسند زیادہ سے زیادہ علاقے پر قبضہ کر رہے ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ شہریوں کو دہشت زدہ کر رہے ہیں اور سنجیدہ مذاکرات میں حصہ لینے سے انکار کر رہے ہیں. یہاں اس بات میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ کون امن کی راہ میں حائل ہے. وہ مسلسل یوکرین کی اپنی سرحدوں پر اس کے اپنے ہی قبضے سے انکار کر رہے ہیں. یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے. فرانس کے صدر فرانسوا اولاند اور جرمن چانسلر اینگلا مرکل جنگ بندی کا منصوبہ پیش کرنے کے لیے کیف میں موجود ہیں. فرانسوا اولاند کا کہنا تھا، ہم یوکرین کی علاقائی سالمیت کی بنیاد پر موجود جھگڑے کو حل کرنے کے لیے ایک نئی تجویز پیش کریں گے. جمعے کے روز مسٹر اولاند اور مسز مرکل ماسکو جائیں گے جہاں وہ اپنے منصوبے پر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بات چیت کریں گے. مشرقی یوکرین میں روس کی پشت پناہی والے باغیوں اور یوکرینی فورسز کے درمیان لڑائی کی وجہ سے گزشتہ اپریل سے اب تک 5,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں. جب امریکی وزیر دفاع چک ہیگل سے پوچھا گیا کہ کیا نیٹو کی جانب سے یوکرین کو دفاعی ہتھیار فراہم نہ کرنے کے فیصلے سے روسی جارحیت کو مزید ہوا نہیں ملے گی، تو ان کا کہنا تھا کہ روس میں جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کو اسے پورے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے.
انفلیشن، لیک آف انویسٹمنٹ، پیپل پولنگ آؤٹ آف روسیا، دیئر کرنسی، دیئر روبل،
افراط زر، سرمایہ کاری کی کمی، روس سے لوگوں کا انخلا، اس کی کرنسی روبل کا اپنی کم ترین سطح پر آ جانا، تو یہ تمام چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ روس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی جارحیت کی وجہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس بات کے تعین میں کہ یہ تصادم کس طرح ختم ہو، فوج صرف ایک حصہ ہے، مسئلے کا پورا حل نہیں ہے. فرانس اور جرمنی یوکرینی فورسز کو اسلحہ فراہم کرنے کے خلاف ہیں. یورپی یونین کے وزرائے خارجہ پیر کے روز یوکرین میں روس کے کردار کی وجہ سے روس کے خلاف مزید پابندیاں عائد کرنے پر غور کریں گے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
اردن نے کہا ہے کہ داعش جنگجو گروپ پر اس کے حالیہ فضائی حملے اس ظلم و بربریت کے جواب کا محض آغاز ہیں جو اس اردنی پائلٹ کو قتل کر کے کیا گیا ہے۔ اس پائلٹ کو دسمبر میں داعش گروپ نے اس وقت گرفتار کیا تھا جب اس کا جہاز شام میں تباہ ہو گیا تھا۔ جمعرات کے روز شاہ عبداللہ نے اس قتل کا شدید ترین جواب دینے کا عہد کیا تھا، جس کے بعد اردنی جیٹ طیاروں نے جمعرات کے روز شام اور عراق میں داعش کے ٹھکانوں پر درجنوں فضائی حملے کیے۔ اردنی وزیر خارجہ ناصر زودہ نے جمعرات کو کہا کہ سی این این ٹیلی ویژن کو انہوں نے بتایا کہ اردن اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ داعش کے ٹھکانوں پر وہ جہاں کہیں بھی ہیں حملے کرے گا۔ امریکی محکمہ دفاع کے عہدیداروں نے جمعرات کے روز کہا کہ پینٹاگون نے اپنے طیاروں اور ہوا بازوں کو شمالی عراق میں بھیجا ہے تاکہ وہ عراق اور شام میں تلاش اور امداد کے لیے اپنی کاروائیوں کو بہتر انداز میں متعین کر سکیں۔ کچھ سامان کویت سے وہاں بھیجا گیا ہے۔ شمالی عراق میں کردش جنگجوؤں نے، جنہیں پیشمرگ بھی کہا جاتا ہے، امریکی فضائی حملوں کی مدد سے داعش کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کے اسکاٹ باب کی ایک رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی۔
ایک ہفتہ پہلے پیشمرگا نے اس گاؤں پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا۔ یہ اس آپریشن کا حصہ ہے جس میں داعش کے انتہا پسندوں کے 6 ماہ سے جاری حملے کو روک دیا گیا تھا۔ اس لڑائی میں داعش کے عسکریت پسندوں نے شمال مغربی عراق کے ایک بڑے رقبے پر قبضہ کر لیا تھا۔ گزشتہ کئی راتوں سے داعش اس گاؤں پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، تاہم وہ ناکام رہا۔ سرداب محمد کہتے ہیں کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ہمارے پاس اچھے ہتھیار نہیں ہیں اور جو ہیں وہ بھی 30 سال پرانے ہیں، جسے ہمارے آباؤ اجداد اپنے دور میں استعمال کرتے تھے، لیکن ہمیں انہی ہتھیاروں سے لڑائی لڑنی ہے۔ اگر ہمارے پاس بہتر اسلحہ ہوتا تو ہم بہتر انداز میں داعش سے لڑتے۔ کیپٹن دیار عامر عزیز کہتے ہیں کہ فرنٹ لائن پر حالات کافی خراب ہیں۔
قلان جیان من بلیم خوش زور خوش نیه بلام خوش ما دفاع کردستان کی خوانده کن دفاع مال امداری خوانده کن۔
اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری یہاں پر زندگی بہتر ہے تو یہ سچ نہیں ہوگا، تاہم ہم اپنی سرزمین کو بچانے کی لڑائی میں اگلے مورچوں پر ہونے پر خوش ہیں۔ ہم یہاں لڑنے کے لیے موجود ہیں اور ہماری فیملیز اس کے بعد آتی ہیں۔ 31 سالہ فوجی جنرل اسماعیل علی محمد کہتے ہیں کہ داعش کے پاس جدید ہتھیار ہیں جو انہوں نے عراقی فوج سے چینے ہیں، اور ان کے خود کش حملہ آوروں کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔
زور زعمت اللہ بس مجھوکو بہو چکانے کے لرس مانا کیوں لکھتا چیزیں شہراقی آیا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مشکل ہے، تاہم ہم ان سے لڑیں گے۔ ہمارے پاس پرانے روسی ہتھیار ہیں، تاہم انہیں اپنی سرزمین پر حملہ آور ہونے کی اجازت دینے سے بہتر ہے کہ ہم یہاں ہلاک ہو جائیں۔ ایک اور علاقائی کمانڈر نجت علی شاہ کہتے ہیں کہ پیشمرگا عراقی کردستان کا 95% علاقے پر دوبارہ قبضہ کر چکے ہیں، تاہم وہ اپنی کاروائی اس وقت تک مکمل نہیں کر سکتے جب تک کہ مغربی حکومتیں مزید تعاون نہ کریں۔ اگر امریکہ اور یورپی ممالک اسلحہ مہیا کرے تو آخر میں فتح ہماری ہوگی۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنی سرزمین کردستان کی حفاظت کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یا تو مریں گے یا اپنی سرزمین کی حفاظت کریں گے۔ علاقائی کمانڈر نجت علی صالح مزید کہتے ہیں کہ اس جنگ کو جیتنے کے لیے عراقی فوج میں اصلاحات ضروری ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف جمعے کے روز میونخ میں ملاقات کر رہے ہیں، جہاں وہ ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ یہ بات چیت ایک سیکورٹی کانفرنس کے موقع پر علیحدہ سے ہو رہی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر سفارتکار نے اس بات چیت کے بارے میں کہا کہ یہ پچھلے ماہ اس موضوع پر ہونے والی ملاقاتوں کا تسلسل ہے۔ ایران اور 6 ملکی بین الاقوامی گروپ کی کوشش ہے کہ 24 مارچ تک معاہدے کے لیے کوئی ڈھانچہ تیار کر لیا جائے۔ ایران کے جوہری تنازع پر معاہدہ طے کرنے کی حتمی تاریخ 1 جولائی مقرر کی گئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک اعلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ نائب وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن آئندہ ہفتے اپنے ایشیا کے دورے کے دوران بیجنگ اور ٹوکیو کے ساتھ متوقع طور پر داعش کے خلاف تعاون کے طریقہ کار کے بارے میں بات کریں گے۔ بلنکن جو صدر اوباما کے ایک سیکیورٹی ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں، بیجنگ، ٹوکیو اور سول میں اعلی حکومتی عہدیداروں سے ملاقات کریں گے۔ عہدیدار کا کہنا تھا کہ بیجنگ میں بات چیت کا محور اقتصادیات، شمالی کوریا، ایران سے متعلق سیکیورٹی چیلنجز اور داعش کی طرف سے درپیش خطرات ہوں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ چاٹ کے فوجی دستوں نے پچھلے چند برسوں کے دوران کم از کم 2 افریقی تنازعوں میں کٹھن موقعوں پر فیصلہ کن کردار ادا کیا، جن میں سے ایک کا تعلق شمالی مالی اور دوسرے کا وسطی افریقی جمہوریہ سے تھا۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وہ بوکو حرام کے خلاف پانسا پلٹنے کی بہترین امید ہو سکتے ہیں، لیکن کئی دوسرے تجزیہ کار اس بارے میں کچھ کہنے میں احتیاط برت رہے ہیں۔ ڈاکار میں وائس آف امریکہ کے ویسٹ بیورو سے این لک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ افریقی رہنما عسکریت پسندوں کے خلاف لڑائی کے لیے 7,500 فوجیوں پر مشتمل ایک علاقائی فورس بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات بیان کریں گی شہناز نفیس۔
چارٹ بوکو حرام کے خلاف لڑائی کو کیمرون اور سرحد کے ساتھ واقع نائجیریا کے قصبوں میں لے جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چارٹ جنگ کا توازن بوکو حرام کے خلاف کر سکتا ہے، اس لیے یہ توقع نہ رکھی جائے کہ چارٹ کے فوجی اس کے خلاف لمبی لڑائی کے لیے رکیں گے۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے وسطی افریقہ کے لیے ڈائریکٹر تیری وکلون کا کہنا ہے کہ چارٹ باکسنگ کے تیز اور سخت پنچ کی طرح فضائی یلغار کرنا چاہتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ چارٹ نے بڑی تعداد میں فوجی اور ان کی فضائی مدد کا بندوبست کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ چارٹ کی فوج کو طویل دورانیے کی تعیناتی میں ساز و سامان اور رسد کی نقل و حمل میں مشکلات کا سامنا ہے۔ شمالی مالی میں ہم نے چارٹ کو دوبارہ رسدیں بیچتے اور سپاہیوں کو تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے دیکھا۔ پچھلے 2 برس کے عرصے میں یہ تیسرا موقع ہے کہ چارٹ کی فوج اپنے ہمسایوں کی مدد کے لیے آگے بڑھی ہے۔ 2 دوسری مداخلتوں کے جو مالی اور وسطی افریقہ جمہوریہ کی طرف سے کی گئی تھی، بڑے مختلف نتائج برآمد ہوئے تھے۔ مالی سے چارٹ کی واپسی فاتحانہ شان و شوکت سے ہوئی تھی، جہاں اس نے 2013 میں فرانسیسی قیادت کے آپریشن کے پہلے 3 مہینوں میں شمالی علاقہ واپس لینے اور AQIM دہشت گردوں کی صلاحیت کو محدود کرنے میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا۔ 1 سال کے بعد چارٹ کے فوجیوں کو وسطی افریقہ جمہوریہ سے ان الزامات کے باعث نکلنا پڑا کہ سلیکا باغیوں کے ساتھ ان کا رویہ بہت نرم تھا اور یہ کہ انہوں نے عام شہریوں پر فائرنگ کی تھی، حتیٰ کہ ان پر افریقی یونین کے اپنے ساتھی فوجیوں پر بھی فائرنگ کا الزام لگا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ نظم و ضبط کے فقدان کا خطرہ وہ بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے چارٹ اس کارروائی کا دورانیہ محدود رکھنا چاہتا ہے۔ پیرس میں قائم نیشنل سینٹر فار اسٹریٹجک ریسرچ میں وسطی افریقہ کے امور کے ایک ماہر رونلڈ مارشل کہتے ہیں کہ چارٹ کے فوجی اچھے جنگجو ہیں، جیسا کہ فرانسیسی فوج کا ان کے بارے میں کہنا تھا کہ ان میں آزمودہ جنگی خوبیاں ہیں۔ وہ جنگ کے میدان میں بہت اچھے ہیں، لیکن اس کے بعد آنے والے مرحلے میں جسے استحکام کہا جاتا ہے، اس میں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں۔ چارٹ کے صدر ادریس ڈبی ملک کی تیل کی دولت فوج پر لٹاتے رہے ہیں۔ چارٹ کے فوجی جب بڑی تعداد میں گاڑیوں اور ہتھیاروں کے ساتھ کیمرون میں داخل ہوئے تو لوگوں نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا تھا۔ چارٹ کے صدر ڈبی کا کہنا ہے کہ ان کا ملک بوکو حرام کے معاملے سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ بہت سے لوگ مسٹر ڈیبی کے فیصلے کو نائجیریا کی فوج کے ساتھ ایک مضمر ناراضگی سمجھتے ہیں جو 2013 سے بوکو حرام کے پاس اپنے کئی اہم قصبے اور وسیع زرخیز علاقے کھو چکی ہے۔ بوکو حرام کیمرون میں حملے کرنے والی ایک علاقائی قوت بن چکی ہے اور این جمینا کو جانے والے تجارتی راستوں کے لیے ایک خطرہ بن رہی ہے۔ نائجیریا زور دے کر کہتا ہے کہ یہ ایک مشترکہ کوشش ہے اور بوکو حرام کے خلاف مہم وہی چلا رہا ہے، لیکن تجزیہ کار اس دعوے پر شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں۔ تجزیہ کار یین سینٹ پیری برلن میں قائم ایک سیکیورٹی فرم موسکون چلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سوال جسے چارٹ کے امکانی اثر و دباؤ کو ناپتے ہوئے زیر غور لانا ہوگا یہ ہے کہ وہ اثر نہ صرف یہ کہ کتنے عرصے تک رہے گا بلکہ کتنی دور تک جائے گا۔
How deep within Nigerian territory will Chadian troops be allowed to go?
چارٹ کے فوجیوں کو نائجیریا کی حدود کے اندر کتنی دور تک جانے کی اجازت دی جائے گی اور یہ کہ چارٹ اس ملک کے کتنے اندر تک جانا چاہتا ہے۔
Is that more of a containment approach right now? So saying, okay, we'll just make sure that the border...
کیا اس وقت انہیں محدود کرنے کی سوچ سے بڑھ کر بھی اور کچھ ہے؟ یہ کہنا کہ ٹھیک ہے، ہم صرف یہ یقینی بنائیں گے کہ کیمرون نائجیریا اور چارٹ کی سرحدوں سے بوکو حرام کو نائجیریا کے اندر محدود کر دیا جائے۔ موسکون بوکو حرام کی شورش کا قریبی مشاہدہ کرتی ہے۔ سینٹ پیری کہتے ہیں کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ بوکو حرام نے اپنی زیادہ تر فورس کو سرحدوں سے ہٹا دیا ہے، لیکن وہ اب بھی نائجیریا کی فوج کے آسان ہدف سے باہر ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ گزشتہ ہفتے ہم نے اینٹی بایوٹک دواؤں کے بارے میں بات کی تھی کہ یہ دوائیں آخر ہیں کیا۔ آج ہم ان کے خلاف پیدا ہونے والی ریزسٹنس یا مزاحمت کے بارے میں ڈاکٹر ساجد چودھری سے جانیں گے۔ فلوریڈا ہاسپٹل میڈیکل سینٹر میں متعدی امراض کے ماہر کہتے ہیں،
اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یا اپنے طور پہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو گلا خراب ہوا، اس کو کھانسی ہوئی، اس کو بخار ہوا، تو وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں اچھا اینٹی بایوٹک لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ جب اینٹی بایوٹک لیتے ہیں، ایون وہ وائرس کی انفیکشن بھی ہے، تو وہ 5-7 دن میں اس نے آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جانا ہوتا ہے۔ تو لیکن جب وہ اینٹی بایوٹک بھی لے رہے ہوں گے، اس نے خود بھی ٹھیک ہو جانا ہے، تو وہ فیل ان کو یہی ہوتا ہے جو ان کو ایک فیڈ بیک جاتا ہے کہ جی میں نے اینٹی بایوٹک لی تھی اس لیے ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ ان کو ری انفورس کرتا ہے کہ جب بھی اس طرح کی پرابلم ہوگی وہ دوبارہ پھر اینٹی بایوٹک یوز کریں گے۔ اب وہ اس طرح بار بار اینٹی بایوٹک یوز کرنے سے اب آپ نے وہ بیکٹیریا تو نہیں تھی تو وائرس وہ خود ہی ٹھیک ہو گئی، لیکن جو آپ کے اپنے بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ اینٹی بایوٹک کو ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں، اور جب فیوچر میں آپ کو کبھی بیکٹیریل انفیکشن ہوگی تو وہی اینٹی بایوٹک اب یوزفل نہیں رہے گی۔
ڈاکٹر چودھری نے کہا کہ اینٹی بایوٹک کے خلاف مزاحمت خوراک سے بھی پیدا ہوتی ہے، خاص طور پر پولٹری فارم میں مرغیوں کی خوراک میں شامل کی جانے والی اینٹی بایوٹک سے،
کیونکہ جو چکن ہیں اگر وہ وہاں پہ انفیکشن ہوتی ہے تو وہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں وہ مر جاتے ہیں۔ تو روٹین میں ان کو انفیکشن اوائڈ کرنے کے لیے، روکنے کے لیے ان کی فیڈ میں اینٹی بایوٹک یوز کرتے ہیں۔ اب جب وہاں پہ بھی یہی میکنزم ہوتا ہے، بیکٹیریا جو ہوتے ہیں پھر وہ ریزسٹنٹ ڈیولپ کر دیتے ہیں، پھر جب وہ گوشت وہی آپ کھائیں گے تو اس میں جو بیکٹیریا وہاں سے آئیں گے وہ آلریڈی ریزسٹنٹ ہوں گے اینٹی بایوٹک کو۔
ڈاکٹر چودھری کہتے ہیں ہر دوا کی طرح اینٹی بایوٹک دواؤں کا کورس مکمل کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے، وغیرہ نہ صرف مکمل صحت حاصل ہونا خطرے میں پڑ جاتا ہے بلکہ پیچیدگیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔
اب اگر آپ کسی نے 4 یا 5 دن دوائی لی اور اس کے بعد وہ بہتر فیل کیا، بند کر دی، تو وہ پوری طرح انفیکشن ختم نہیں ہوتی، لیکن بیکٹیریا جو ہوتے ہیں ان کو اینٹی بایوٹک کا ایکسپوجر ہو گیا۔ اب وہ بیکٹیریا جو ہے ایک میکنزم ڈیولپ کریں گے ان دا مین ٹائم کہ وہ اینٹی بایوٹک کو ریزسٹنس ہوگی، کیونکہ وہ سارے وہ کل نہیں ہوئے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ پوری ڈیوریشن کے لیے استعمال کریں، وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جیسے جب وہ فیل بہتر فیل کرنا شروع ہوتے ہیں تو وہ بند نہیں کر رہے، وہ پورا کورس کریں جو تقریباً ایوریج 10 دن کا ہوتا ہے، لیکن ہم لیتے ہیں 1-2 ہفتے تک۔
اینٹی بایوٹک دواؤں کے استعمال اور ان کے خلاف پیدا ہونے والی مزاحمت کے بارے میں کچھ مزید معلومات ہم آپ کو آئندہ ہفتے بتائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر امریکہ میں بھی کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے مظاہرے کیے گئے. نیو یارک میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے اقوام متحدہ کی عمارت کے سامنے مظاہرہ کیا گیا, جس کی قیادت کشمیر مشن یو ایس اے کے سربراہ کیپٹن شاہین بٹ نے کی. مظاہرین ہاتھوں میں پلیک کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پر کشمیر کی آزادی کے حق میں نعرے درج تھے. اس موقع پر خطاب میں کشمیری رہنماؤں نے اقوام متحدہ کے اراکین کو ان کی حق خود اختیاری کے سلسلے میں منظور کی جانے والی قرارداد یاد دلائی, جس پر ان کے بقول آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا. یوم کشمیر کے موقع پر ایک تقریب نیو یارک قونصل خانے میں بھی منعقد ہوئی, جس میں بڑی تعداد میں کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی. امریکہ کے مختلف شعبہ جات میں مسلمان برادری کے نمایاں کام کو سراہتے ہوئے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ نفرت کے زمرے میں آنے والے جرائم پر مقدمات قائم کر کے اور قانون کے نفاذ کے مؤثر اقدام لے کر شہری حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. صدر نے یہ بات بدھ کی شام امریکی مسلمان رہنماؤں سے ہونے والی ملاقات میں کہی, جس میں وسیع تر داخلی اور خارجی پالیسی پر گفتگو ہوئی. صدر اوباما نے مختلف شعبہائے زندگی میں شرکاء کے نمایاں کام اور اپنی برادریوں سے متعلق اہم معاملات پر اپنے خیالات پیش کرنے کے لیے اکٹھے تشریف لانے پر امریکی مسلمان رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے اس بات کی طرف دھیان مبذول کرایا کہ ان کی جانب سے مختلف مذاہب سے متعلق رکھنے والے کمیونٹیز سے باقاعدہ بات چیت کا عمل ان کے لیے قابل قدر بصیرت اور فیڈ بیک کا ذریعہ بنتا ہے. وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری جوش ارنسٹ کے مطابق ملاقات کے دوران جن موضوعات پر گفتگو ہوئی ان میں افورڈیبل کیئر ایکٹ, مسلمان مخالف تشدد اور امتیاز, 21ویں صدی کی پولیسنگ ٹاسک فورس اور پرتشدد انتہا پسندی کے انسداد پر آئندہ دنوں کے دوران منعقد ہونے والے سربراہ اجلاس, جن وسیع تر داخلی معاملات میں مسلمان برادری اپنی سی کاوشیں کرتی ہے اور انتظامیہ کے ساتھ ساجیداری میں شریک ہے. صدر اوباما نے اپنی انتظامیہ کی طرف سے اس عزم کا اعادہ کیا کہ نفرت کے زمرے میں آنے والے جرائم پر مقدمات قائم کر کے اور قانون کے نفاذ کو یقینی بنانے کے اقدام لے کر شہری حقوق کا تحفظ کیا جائے گا. بھارت میں مذہبی عدم رواداری سے متعلق امریکہ کے صدر باراک اوباما کے ایک حالیہ بیان کے بعد حزب اختلاف نے حزب اقتدار پر شدید نکتہ چینی کی ہے. یہ کس حوالے سے ہے؟ تفصیل دہلی سے سہیل انجم کی اس رپورٹ میں.
بھارت میں مذہبی عدم رواداری سے متعلق امریکی صدر باراک اوباما کے ایک حالیہ بیان کے بعد حزب اختلاف نے برسر اقتدار جماعت بی جے پی پر شدید نکتہ چینی کی اور وزیراعظم نریندر مودی سے سوال کیا کہ کیا وہ اس کا جواب دیں گے. اوباما نے نیشنل پریئر بریک فاسٹ سے اپنے خطاب میں کہا کہ مشیل اور میں بھارت سے واپس آئے ہیں. وہ ایک حیرت انگیز, خوبصورت اور شاندار رنگا رنگی والا ملک ہے, لیکن گزشتہ کچھ برسوں کے دوران کئی مواقع پر دیگر مذاہب کے لوگوں نے تمام مذاہب کے لوگوں کو ان کے ورثے اور اعتقاد کی وجہ سے نشانہ بنایا. عدم رواداری کے اس رویے سے ملک کو آزاد کرانے میں مدد دینے والے گاندھی جی بھی صدمے میں مبتلا ہو جاتے. اس بیان پر عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال نے وزیر اعظم سے وضاحت طلب کی. انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی اس کا جواب دیں گے کیونکہ دونوں بہت اچھے دوست ہیں. کانگریس کے منیش تیواری نے بھی طنزیہ انداز میں وزیر اعظم سے وضاحت طلب کی. بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیر مالیات ارون جیٹلی نے صدر اوباما کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی رواداری کی بہترین مثال تو یہ ہے کہ دلائی لاما صدر اوباما کے برابر بیٹھے تھے. یاد رہے کہ یوم جمہوریہ تقریبات کے دوران باراک اوباما اور دلائی لاما آس پاس بیٹھے تھے اور دلائی لاما نے اوباما کا گرم جوشی سے استقبال کیا تھا. अरुण जेटली ने मजीद कहा कि भारत रवादारी की जबरदस्त तारीख रखता है, इक्का दुक्का वाकयात इसकी रवादारी की तारीख को तब्दील नहीं कर सकते। बीजेपी के तर्जमान जी वी एल नरसिम्हा राव ने बराक ओबामा के बयान को ये कहते हुए हल्का करने की कोशिश की कि उनके ख्याल में वो बयान किसी एक फिरका के हवाले से नहीं था, बल्कि वो आम रवादारी की बात कर रहे थे। सदर ओबामा ने भारत के दौरे के मौके पर अपनी टाउन हॉल तकरीर में भी भारत में मजहबी अदम रवादारी का जिक्र किया था और कहा था कि जब तक भारत मजहबी खतूत पर नहीं बटेगा उस वक्त तक तरक्की करेगा। उनके ताज़ा बयान को इसके तसलसल के तौर पर देखा जा रहा है। उनके साबिका बयान को बहुत से सियासी मुशाहिदीन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तरकीद के तौर पर देखा था। गुज़श्ता हफ्ते व्हाइट हाउस ने वजाहत पेश करते हुए कहा था कि सदर ओबामा के टाउन हॉल खिताब का गलत मतलब निकाला गया और बहुत से तजियाकारों ने इसे मोदी हुकूमत पर बिलवास्ता हमले से ताबीर किया। व्हाइट हाउस के सीनियर डायरेक्टर फिल रेनर ने कहा कि सदर ओबामा की तकरीर अमरीका और भारत में जमहूरी कदरों और वसूलों के बारे में थी। मजहबी अदम रवादारी से मुतल्लिक सदर ओबामा के बयान को यहाँ दिल्ली असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र काफ़ी अहमियत दी जा रही है। यहाँ हफ्ते के रोज वोट डाले जाएंगे और मंगल के रोज उनकी गिनती होगी। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
चीन के जनूबी इलाके की एक मार्केट में आतिशसदगी से कम अज कम 18 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। सरकारी खबर रसां एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक यह वाकया जुमेरात को जनूबी सूबे ग्वांगडू के इलाके हुई डोंग में सुपर मार्केट की इमारत में पेश आया। हुकाम के बकौल की आग इमारत की चौथी मंजिल पर लगी, जिससे पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया, जिस पर रात देर गए काबू पा लिया गया। इमदादी कार्रवाईयों में लगभग 300 कारकुनों ने हिस्सा लिया, जिन्हें इमारत में धुआं भर जाने की वजह से कार्रवाईयों में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहाल आतिशजदगी की वजह मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन हुकाम ने उसकी तहकीकात शुरू कर दी है और इस मार्केट में काम करने वाले चंद अफराद को तहवील में भी ले लिया है। भारत के अपने हालिया दौरे में सदर बराक ओबामा और भारतीय रहनुमाओं ने एशिया पैसिफिक और बहरे हिंद के इलाकों में इस्तेहकाम और अमन के फरोग के लिए ज्यादा करीबी ताल्लुक के साथ काम करने का अज़्म जाहिर किया। अगरचे चीन के बढ़ते हुए असर रसूख की राह रोकने की खातिर नई दिल्ली ने खुद को वाशिंगटन के साथ हम आहंग करने के लिए नुमाया पेशरफ की है, लेकिन वो अपने हमसाये एशियाई टाइगर के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने के लिए भी काम कर रहा है। नई दिल्ली से एंजना पसरीचा की भेजी हुई रिपोर्ट, सादिया असद की सबानी।
इस हफ्ते भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज के बीजिंग के दौरे के मौके पर दोनों मुल्कों के रहनुमाओं ने भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने के खुशाइन बयान पर इत्तेफाक किया। चीन के अहदेदारों ने अक्वामे मुत्तहदा की सलामती काउंसिल में मुस्तकिल नशिस्त हासिल करने की भारतीय ख्वाहिश की हिमायत करने के साथ साथ इस भारतीय तजवीज की भी हिमायत की कि आलमी इदारा दहशतगर्दों को पनाह और उन्हें माली इमदाद फराहम करने वाले मुल्कों को सजा दे, जिसे बड़े पैमाने पर एक ऐसा इकदाम समझा जा रहा है जो पाकिस्तान को हदफ बना सकता है। इस दौरे का मकसद भारत और अमरीका की जानिब से इस नए इतिहाद के बाद जिसे इलाके में चीन की बढ़ती हुई बालादस्ती के सदेबाब से मुतालिक एक इतिहाद कहा जा रहा है, बीजिंग को असर नौ यकीन दिलाने की कोशिश के तौर पर देखा गया। नई दिल्ली में सदर बराक ओबामा के हालिया दौरे के दौरान अमरीकी सदर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नए एतमाद के एक दौर का ऐलान किया। एक मुश्तरका स्ट्रेटेजिक विजन में उन्होंने जहाजरानी की आज़ादी के तहफ़ समंदरों की सिक्योरिटी और एशिया पैसिफिक और बहरे हिंद के खित्ते में फिजाई इलाके को महफूज रखने के लिए मिलकर काम करने का वादा किया। ये भारत के लिए एक नुमाया तब्दीली थी जो सिक्योरिटी के अपने तहफ़ुज़ात के लिए वाशिंगटन के साथ ऐलानिया वाबस्तगी से दूर रहा है। भारतीय साबिक सेक्रेटरी खारजा और अमरीका के लिए भारतीय सफीर ललित मान सिंह का कहना है कि भारत ने फिलवाके अपनी गैर वाबस्तगी की पॉलिसी तर्क कर दी है।
चाइना इज नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड बट देयर इज अ परसेप्शन अमंगस्ट द डिप्लोमेट्स एंड द स्ट्रेटेजिक प्लानर्स।
चीन का बरहरास्त नाम नहीं लिया गया, लेकिन सिफारतकारों और स्ट्रेटेजिक मनसूबा साजों में ये ख्याल पाया जाता है कि तवील मुद्दत में चीन एक खतरे की हैसियत रखता है और इसलिए हम इसे मिस्टर मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और मिस्टर ओबामा की एशिया में असर नौ तवाजुन के मंसूबे के एक अजीम तर मिलाप के तौर पर देखते हैं। चुनांचे अमरीका एक स्ट्रेटेजिक शराकतदार के तौर पर ही नहीं बल्कि भारत के सबसे अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। ये अल्फाज थे ललित मान सिंह के। اگرچہ بھارت اور چین کے درمیان اقتصادی تعلقات فروغ پا رہے ہیں، تاہم گہرے شکوک و شبہات بدستور موجود ہیں جو ان دونوں کے درمیان سن 1962 میں لڑی جانے والی مختصر دورانیے کی جنگ کا نتیجہ ہیں۔ ہمالیائی سلسلے کی سرحد کی سلگتے تنازع میں کبھی کبھار آنے والی تیزی کا اثر پچھلے سال چین کے صدر کے بھارتی دورے کے موقع پر ظاہر ہوا تھا، جب نئی دہلی نے چینی فوجیوں پر اپنے علاقے میں دخل اندازی کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ بھارت اس بارے میں بھی فکر مند ہے کہ بیجنگ بحر ہند کے علاقے میں اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ کر رہا ہے، اور پچھلے سال سری لنکا میں دو چینی آبدوزوں کی لنگر اندازی نے نئی دہلی کی تشویش میں اضافہ کر دیا تھا۔ دفاع اور اسٹریٹجک امور سے متعلق نئی دہلی میں قائم انسٹیٹیوٹ سے منسلک سکھدیو منی کہتے ہیں کہ بھارتی پالیسی سازوں کو توقع ہے کہ امریکہ کے ساتھ نئی شراکت داری سے چین سے نمٹنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ احساس پایا جاتا ہے کہ چین اس وقت بہتر رویہ اپناتا ہے جب اسے پتا ہو کہ وہ دباؤ میں ہے۔ جہاں تک بھارت کا تعلق ہے تو وہ چین پر کہیں زیادہ بامروت اور کہیں زیادہ نرم ہونے کے لیے دباؤ ڈالے گا۔ پچھلے سال اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے وزیراعظم مودی نے ایشیا میں ایک زیادہ بڑا کردار ادا کرنے کے اپنے عزائم کو کبھی پوشیدہ نہیں رکھا۔ انہوں نے جاپان اور ویتنام جیسے ملکوں کے ساتھ، جن کے جنوبی بحیرہ چین میں بیجنگ کے ساتھ تنازعات ہیں، مزید قریبی تعلقات قائم کرنے کے فیصلہ کن اقدامات کیے ہیں۔ صدر اوباما کے نئی دہلی کے دورے کے رد عمل میں چین کے سرکاری میڈیا نے اس دوستی کو سطحی قرار دیا اور بھارت سے کہا کہ وہ مغربی اثر و رسوخ کے جال میں نہ پھنسے۔ صدر اوباما نے ایک انٹرویو لینے والے سے کہا کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان بہتر تعلقات سے چین کو خطرہ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نئی دہلی بھی چین کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ بیجنگ کی قیمت پر امریکہ سے اپنے تعلقات میں اضافہ نہیں کر رہا۔ وزیراعظم مودی مئی میں چین جا رہے ہیں اور توقع ہے کہ کاروبار سے دلچسپی رکھنے والا یہ رہنما چین کی منڈیوں تک بھارت کی رسائی اور بھارت میں چین کی سرمایہ کاری کے لیے کوشش کرے گا۔ فروغ پاتی ہوئی دونوں معیشتوں کے رہنما ایک ایشیائی دور کی تشکیل کے لیے مل کر کام کرنے کی بات کرتے ہیں۔ نئی دہلی میں قائم سینٹر فار چائنا انالیسز اینڈ اسٹریٹجی کے جیادیو رنادے کہتے ہیں کہ اگرچہ بھارت امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر رہا ہے، تاہم وہ بیجنگ کے ساتھ اپنے رابطے بھی مستحکم کرنا چاہتا ہے۔
It is very important for us from the point of view of the economic potential of that relationship.
یہ چیز ہمارے لیے تعلقات کے اقتصادی امکانات کے ساتھ ساتھ اپنی سرحدوں کو بدستور پر امن اور پرسکون دیکھنے کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتی ہے، اس لیے یہ دونوں اعتبار سے اہم ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جب وزیراعظم مودی یہ پیغام دیں گے کہ اقتصادی تعلقات میں پیش رفت کی جانی چاہیے، وہ غالباً یہ بات بھی دہرائیں گے کہ دخل اندازی اور اس طرح کی سرگرمیاں تعلقات کو محدود کر دیں گی۔ یہ الفاظ تھے جیادیو رنادے کے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آنے والے مہینوں میں بھارت کے لیے چیلنج یہ ہوگا کہ وہ واشنگٹن کے ساتھ اپنی دوستی میں اضافہ کرے جبکہ بیجنگ کو بھی ناراض نہ ہونے دے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
میانمار، جسے برما بھی کہا جاتا ہے، اس کے رکھائن کی مغرب ریاست سے تعلق رکھنے والی مسلمان اقلیت کی شہریت کی تصدیق کے کام کے نئے قومی منصوبے کو روک دیا گیا ہے۔ رکھائن کے وزیر اعلی میانگ میانگ اون نے جمعرات کے دن وائس آف امریکہ کی برمی سروس کو بتایا کہ گزشتہ سال جب سے اس پروگرام کا آغاز ہوا ہے، اب تک 40 مسلمانوں کو شہریت مل گئی ہے، جبکہ 200 کو عارضی شہریت دی گئی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے اپنی شناخت بنگالی کے طور پر کی ان کی درخواست منظور کی گئی ہے۔ میانگ کے بغیر رکھائن کی صورتحال بہت ہی پیچیدہ ہے۔ تصدیق کا عمل مشکل ہے، اس لیے کہ درخواست دہندگان ایسی شناخت بتا رہے ہیں جو دراصل ملک میں موجود ہی نہیں ہے۔ ملک میں زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو روہنگیا کہلاتے ہیں، جس اصطلاح کو حکومت مسترد کرتی ہے۔ میانمار روہنگیا کو بنگلہ دیش سے وارد ہونے والے غیر قانونی پناہ گزین خیال کرتے ہیں، جن کی بنگالی کے طور پر شناخت کی جاتی ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ تصدیق کا یہ عمل 1982 کے قانون کے تحت پورا کیا جا رہا ہے، جس کی روح سے بنگالی کی جگہ روہنگیا کے طور پر نام درج کرانے والے کو شہریت نہیں دی جا سکتی۔ شوئے میانگ کا تعلق رکھائن کے مغربی علاقے سے ہے، جہاں سے وہ مسلمان رکن پارلیمان منتخب ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی تو حل ہوگا۔ کئی برسوں سے حقوق انسانی کے بین الاقوامی گروپ حکومتی پالیسیوں پر نکتہ چینی کرتے آئے ہیں، جن میں روہنگیا کو شہریت دینے سے انکار کیا جاتا ہے اور ان کے سفر پر پابندیاں لاگو ہیں۔ سن 2012 سے اب تک میانمار کی بدھ اکثریت اور مسلمان اقلیت کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں 240 سے زائد افراد ہلاک جبکہ 140,000 نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں. ہلاک شدگان اور نقل مکانی کرنے والوں میں اکثریت ان افراد کی ہے جو مغربی ریاست رکھائن سے تعلق رکھتے ہیں. چین نے دلائی لاما کا استقبال کرنے پر بیرونی ملکوں کی مخالفت کی ہے. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ہانگ لی نے بیجنگ میں اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ دلائی لاما ایک سیاسی جلا وطن ہیں جو طویل عرصے سے مذہب کے بہانے چین مخالف علیحدگی پسند تحریکوں میں ملوث رہے ہیں. تبتی رہنما دلائی لاما ایک روز پہلے واشنگٹن میں سالانہ دعائیہ ناشتے میں شریک ہوئے. صدر باراک اوباما نے اس ناشتے پر دلائی لاما سے براہ راست بات تو نہیں کی لیکن انہوں نے دلائی لاما کو ایک ہمدرد انسان قرار دیا. صدر نے چین کے اس احتجاج کو نظر انداز کیا کہ امریکہ ایک جلا وطن تبتی لیڈر کو اہمیت دے رہا ہے. دلائی لاما کے اس بار بار کے اصرار کے باوجود کہ وہ صرف تبت کی خود مختاری چاہتے ہیں چین انہیں خطرناک علیحدگی پسند قرار دیتا ہے اور جو عالمی لیڈر ان سے ملاقات کرتے ہیں ان کی مذمت کرتا ہے. مسٹر اوباما نے دلائی لاما سے براہ راست ملاقات تو نہیں کی. دونوں نے جمعرات کے روز واشنگٹن میں ایک سالانہ قومی دعائیہ ناشتے میں شرکت کی لیکن دونوں فاصلے پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے اور انہوں نے نیک خواہشات کا تبادلہ بھی کیا. مسٹر اوباما نے 3,600 مہمانوں سے خطاب کیا. انہوں نے دلائی لاما کے بارے میں کہا صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ میں ایک بہت عمدہ دوست قابل احترام دلائی لاما کا خاص طور پر استقبال کرتا ہوں جو ایک طاقتور مثال ہیں کہ شفقت و محبت بانٹنا اور اس پر عمل کرنا ہمیں متاثر کرتا ہے کہ ہم تمام انسانوں کے لیے آزادی اور عزت و وقار کی بات کریں. یہ تھے صدر باراک اوباما کے الفاظ دلائی لاما کے بارے میں. شام کی فضائیہ کی کارروائی میں حکومت مخالف باغیوں کے علاقے میں 70 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ کارروائی باغیوں کی طرف سے دارالحکومت دمشق میں راکٹ حملے کے بعد کی گئی ہے. شام میں ایسی کارروائیوں پر نظر رکھنے والی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے جمعے کو بتایا کہ شام کی فضائیہ نے مشرقی ضلع غوطہ میں جمعرات کو 60 حملے کیے. تنظیم کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 12 بچے اور 11 جنگجو شامل ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
معاذ القصص بے کے قتل پر بین الاقوامی برادری کی جانب سے مذمت اور اردن کے عہدیداروں کی جانب سے دو عراقی قیدیوں ناکام خودکش بمبار ساجدہ رشاوی اور القاعدہ کے کارکن زید الکربولی کی سزائے موت پر عمل درآمد کا رد عمل سامنے آیا ہے. شاہ عبداللہ نے ان واقعات میں ذاتی طور پر شرکت کے لیے واشنگٹن کا ایک دورہ مختصر کر دیا. اردن کی حکومت کے ایک ترجمان محمد المومنی کہتے ہیں کہ فوج آئی ایس آئی ایل کو شکست دینے کے لیے اتحادی شراکت داروں کے ساتھ مزید قریبی طور پر کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. محمد المومنی کہتے ہیں ہمارا خیال ہے کہ اتحادی ارکان کے درمیان تعاون کے ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی برادری کی بھلائی کے ساتھ ہمارے معاشرے کی ہماری فورسز کی طاقت کے ساتھ اس بدی کو شکست دی جا سکتی ہے. یہ تھے اردن کے سرکاری ترجمان محمد المومنی. بدھ کے روز ایسے میں کہ جب پائلٹ کے خاندان کے پاس سوگوار تعزیت کے لیے پہنچے تو ان کے والد نے عسکریت پسند گروپ کے خاتمے کی کسی بین الاقوامی کوشش کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا. انہوں نے کہا میں داعش گروپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ملحد اور دہشت گرد ہیں جنہیں انسانیت یا انسانی حقوق کا کچھ پتہ نہیں ہے. بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ داعش کو تباہ کر دے. اتحاد ہو یا اتحاد سے باہر کے ملک انہیں اسلامک اسٹیٹ نامی اس گروپ کا خاتمہ کرنا چاہیے. یہ الفاظ تھے اردنی پائلٹ معاذ القصص بے کے والد کے. اسلامک اسٹیٹ گروپ یا داعش نے قیدی کے ایک تبادلے کے سلسلے میں الرشاوی کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا لیکن اردن نے پائلٹ معاذ القصص بے کے زندہ ہونے کا ثبوت حاصل کیے بغیر کسی اقدام سے انکار کر دیا تھا.
اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ نے روس سے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ وہ یوکرین کی رکن پارلیمنٹ نادیا سیوچنکو کو رہا کر دے. محترمہ سیوچنکو سابق فوجی پائلٹ ہیں اور انہیں پچھلے سال جون میں مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں نے گرفتار کر کے زبردستی روس بھجوا دیا تھا. وہاں ان پر دو روسی صحافیوں کو قتل کرنے کی سازش کا الزام عائد کیا گیا ہے. انہوں نے اس الزام کی سختی سے تردید کی ہے۔ ان کے وکیل مارک فیگن کا کہنا ہے کہ روسی عدالتوں نے ان کو اب تک بے گناہ قرار نہیں دیا ہے۔ اکتوبر میں یوکرین میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں انہیں ان کی غیر حاضری میں منتخب کیا گیا تھا۔ انہیں جن حالات میں قید خانے میں رکھا گیا ہے اس کے خلاف انہوں نے دسمبر میں بھوک ہڑتال کر دی۔ ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ ان کی صحت بدتر ہوتی جا رہی ہے اور ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ انہیں شمالی ماسکو میں میٹرو سکایا ٹیشینا قید خانے کے میڈیکل وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس جیل میں اہم سیاسی ملزمان کو رکھا جاتا ہے۔ ایک پریس بریفنگ میں وزارت خارجہ کے ترجمان جین ساکی نے کہا کہ امریکہ کو ان اطلاعات پر گہری تشویش ہے کہ یوکرین کی پارلیمنٹ کی رکن اور سابق فوجی پائلٹ نادیا سیوچینکو شدید علیل ہیں اور جس کی وجہ روس میں ان کی حراست ہے۔ ترجمان ساکی نے مزید کہا کہ محترمہ سیوچینکو کو غیر قانونی طور پر روس منتقل کیا گیا تھا اور وہ 13 دسمبر سے بھوک ہڑتال پر ہیں۔ امریکہ یہ بھی باور کرانا چاہتا ہے کہ محترمہ سیوچینکو کونسل آف یورپ کی پارلیمانی اسمبلی کی رکن ہیں اور یہ ادارہ انسانی حقوق، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کی پاسداری کرتا ہے۔ محکمہ خارجہ کی ترجمان ساکی نے کہا کہ ہم روس پر زور دیتے ہیں کہ وہ فوری طور پر محترمہ سیوچینکو اور یوکرین سے لائے گئے تمام یرغمالیوں کو رہا کر دے۔ روس نے پچھلے ستمبر میں منسک معاہدے کے تحت اس کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ برطانیہ میں منگل کو قانون ساز اس رائے دہی میں حصہ لے رہے ہیں کہ آیا 3 افراد کے ڈی این اے سے بچوں کی پیدائش کے عمل کی تجویز کی منظوری دے کر برطانیہ کو دنیا کا پہلا ملک بننے کا درجہ دیا جائے۔ متنازع قسم کے اس ان وٹرو فرٹیلائزیشن کی مدد سے ماؤں کو لاحق انحطاطی امراض مثلاً پٹھوں کا ورم، مرگی اور دماغی کمزوری بچوں کو منتقل نہیں ہوں گے۔ عالمی سطح پر ہر سال تقریباً 6500 بچے لا علاج مائٹوکانڈریا یعنی اندرونی جھلی میں کثیر تعداد میں تنگ ابھاروں کی موجودگی کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کلیدی برطانوی طبی حکام اس تجویز کے حامی ہیں، جن کا کہنا ہے کہ وہ اسے ایک مثبت طریقہ خیال کرتے ہیں جس کی مدد سے ایسی مائیں جو مائٹوکانڈریا سے متاثر ہیں ان کے بچوں کو یہ بیماری منتقل نہیں ہوگی۔ سیلی ڈیوس برطانیہ کے طبی شعبے کی سربراہ ہیں۔ بقول ان کے، خواتین کو یہ موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ تباہ کن جینیاتی مشکلات سے گزرے بغیر بچوں کو جنم دے سکیں۔ ادھر سائنسی اخلاقیات سے واسطہ رکھنے والے کچھ ماہرین اس تجویز کی شدید مخالفت کرتے ہیں، جبکہ برطانیہ کی سیکولر ہیومن جینیٹکس الرٹ سے وابستہ ڈیوڈ کنگ اس کے حق میں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس قانون کی منظوری سے مستقبل میں نمونہ ساز اصلاح نسل پر مبنی بچوں کو جنم دینا ممکن ہوگا۔ رومن کیتھولک کلیسا، جو کسی مصنوعی طریقے سے تولیدی عمل کے طریقہ کار کی مخالف ہے، اس تجویز کو ہرگز اچھا نہیں سمجھتی۔ اسی طرح چرچ آف انگلینڈ بھی ایسی ہی سوچ کا مالک ہے، جس نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ اس طبی تکنیک سے متعلق ضروری سائنسی مطالعہ ابھی نہیں ہوا جسے بچوں کی تولید کے معاملے میں استعمال کیا جا سکے۔ اگر ایوان زیریں اور بعد ازاں اسی ماہ کے اواخر میں ایوان بالا اس تجویز کی منظوری دیتے ہیں تو طبی اہلکاروں کو اس بات کی اجازت مل جائے گی کہ وہ آئندہ کی ماں کے بیضہ زن سے ڈی این اے نیوکلیس حاصل کر کے عطیہ کردہ بیضے میں پیوست کریں جہاں سے نیوکلیس ڈی این اے لیا گیا تھا۔ نتیجے میں اس طرح حاصل کردہ جین اپنے ہی والدین کا نیوکلیس ڈی این اے میسر ہوگا، جبکہ اس میں مائٹوکانڈریا موجود نہیں ہوگا۔ مائٹوکانڈریا کی تبدیلی سے متعلق اس علاج کی کہیں سے بھی منظوری نہیں ملی۔ گزشتہ برس امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے برطانیہ میں زیر غور اس طریقہ کار سے متعلق غور و خاص کیا تھا، تاہم ادارے نے فیصلہ کیا کہ انسانوں میں اس کا استعمال قبل از وقت ہوگا۔ لیبارٹری تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے بندروں کی تولید کے عمل پر کامیاب تجربہ ہو چکا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست، یہ ہے عنوان پروگراموں کے اس سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے۔ آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں، آپ کے خط، آپ کے سوال، آپ کی ای میلز، اپنی کمیونٹی کے لیے آپ کی اور دوسروں کی کوششیں اور آرٹس میں آپ کی دلچسپی، یہ سب ہمارے پروگراموں کا اور مختلف انعامی مقابلوں کا حصہ ہوں گی۔
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے، لیکن اگر آپ کی انگلیاں نمبر ملاتے ملاتے تھک گئی ہوں تو مایوس نہ ہوں۔ اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں۔
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com۔ تفصیل کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے، پتہ ہے urdu.voa.com۔
مائکرو فون کے دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ۔
نوابزادہ مرزا جمیل الدین احمد خان 90 برس قبل دلی میں پیدا ہوئے۔ ان گزرے برسوں پر نظر ڈالیں تو جو بات سب سے نمایاں نظر آئے گی وہ ان کی اپنے وطن پاکستان سے محبت ہے۔ کبھی وہ جیوے جیوے پاکستان کہتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کبھی اپنے تمام نغمے وطن کے سجیلے جوانوں کے نام کرتے نظر آتے ہیں۔ اس نامور شخصیت کو دنیا ادب جمیل الدین عالی کے نام سے جانتی ہے، جن کا پیغام ہمیشہ پاکستان رہا اور یہ احساس ان کے تمام ملی نغموں میں دل بن کر دھڑکتا ہے۔
پاکستان کے بخارے وطن بڑھ گئی تھی تو ہم کو بھی جوش آ گیا، تو ہم نے لکھ دیا جیوے پاکستان۔
جمیل الدین علی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نقاد، پلے رائٹر، مضمون نگار، کالمسٹ اور پاکستان کے بہت معروف اسکالر ہیں۔ وہ دلی کے ایک معروف ادبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے دادا نواب علاء الدین احمد خان علائی غالب کے دوست اور شاگرد تھے۔ علی صاحب سے جب اس بارے میں پوچھا تو ان کا کہنا تھا،
علاء الدین خان علائی میرے والد کے باپ تھے۔
جمیل الدین علی کے والد سر امیر الدین احمد خان ایک شاعر تھے اور والدہ کا تعلق میر درد کے خانوادے سے تھا۔ درد کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
وہ میری والدہ کے پر دادا تھے۔
جمیل الدین علی سے شاعری کے شوق کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے،
بچپن سے، اور ہمارے یہاں تو خاندان میں ہوتے ہی سب شاعر، سبھی شعر کہتے ہیں ہمارے خاندان میں۔
جمیل الدین علی ماضی پر نظر ڈالتے ہوئے کہتے ہیں،
میرا خیال ہے میں نے کھویا زیادہ پایا کم۔
جمیل الدین علی پاکستان کے مستقبل سے مایوس نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں،
پاکستان کا مستقبل عظیم ہے۔
علی صاحب 80 کی دہائی میں وائس آف امریکہ آئے تھے۔ جب ان سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے،
وائس آف امریکہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں، اردو سے ان کا دفتر ہے واشنگٹن ڈی سی میں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔
جمیل الدین علی جیسی نابغہ روزگار ہستیاں روز روز پیدا نہیں ہوتی۔ وہ آنے والے زمانوں میں بھی اپنے محبت میں گندے نغموں کی صورت میں ہر سو گونجتے رہیں گے۔
جو نام بھری پہچان، پاکستان پاکستان، ہمارا دیش پاکستان، ہمارا دیش پاکستان، ہمارا دیش پاکستان، ہمارا دیش پاکستان۔ جو نام بھری پہچان، پاکستان پاکستان، جو نام
ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل, اور انجینئر تھے پہلے ایل سینٹوس اور اب ہیں مشات. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ان دا نیوز پیش کریں گے اسد حسن, اور ان کے ساتھ ہوں گے پروڈیوسر ویٹو میئر. اور اس سے پہلے خبروں کا ایک بلیٹن.